ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا. پس جو شخص جہنم کی آگ سے کو اس کے ساتھ کن کن باتوں کا خیال رکھتے ہوئے معاملہ کرنا چاہیے، آج کے درس میں اللہ کی توفیق سے مرنے والے کے غسل کے متعلق کچھ باتوں کا ذکر ہوگا، اور یہ باتیں وہ ہیں ان کے سمجھنے، یاد رکھنے اور اپنے گھر والوں کو بتلانے کی ہم سب کو شدید ضرورت ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ بہت سے وہ گھرانے جن کا تعلق دین سے ہے، وہ بھی ان باتوں سے غافل ہیں. اللہ سے دعا ہے مجھے ٹھیک ٹھیک بات کہنے، آپ کو سننے، مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، اور پھر ان ٹھیک باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات یہ ہے کہ میت پر غسل دینا زندہ مسلمانوں پر واجب ہے. اسلام میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کو غسل دیا جائے. ابتدا میں جو حدیث پاک پڑی ہے امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں, عرفات کے میدان میں جبکہ ایک شخص وہیں اپنی سواری پر موجود تھا, اس کی سواری نے اسے گرایا, گردن کے بل نیچے گرا اور فوت ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا, اغسلوہ بماء وسدر, اس کو غسل دو پانی اور بیری کے پتوں سے. اس وقت اس حدیث پاک سے جو بات ہم اخذ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عرفات میں فوت ہونے والے شخص کو غسل دینے کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیں اس کا کرنا اہل اسلام پر واجب ہے, فرض ہے, لازم. دوسری بات, جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو غسل دے اسے کیا ملتا ہے؟ امام طبرانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من غسل مسلما فکتم علی غفر اللہ له اربعین کبیرہ, جو شخص کسی مسلمان کو غسل دے اور دوران غسل اگر اس کا کوئی عیب ظاہر ہو اس کو چھپائے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے اپنے مسلمان بھائی کو غسل دینے کی. اور ذرا میں اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کرتے جائیں, کیا ہم نے غسل کا طریقہ اس سے پہلے سیکھا ہے, اور کیا ہم نے کسی مسلمان کو سنت کے مطابق غسل دیا؟ اگر نہیں تو اپنے دل میں عزم کریں کہ انشاءاللہ غسل کا مسنون طریقہ سیکھنا ہے اور اللہ سے مسلمان کو غسل دے کے یہ اجر و ثواب انشاءاللہ حاصل کرنا ہے. اور اسی طرح غسل کا مسنون طریقہ اپنے گھر والوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو سکھلانا ہے. تیسری بات, وہ مسلمان جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے فوت ہو جائے اس کو غسل نہیں دے. صحیح بخاری میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں شہید ہونے والے مسلمانوں کے متعلق فرمایا, ادفنوہم فی دمائہم, ان شہداء کو ان کے خونوں کے سمیت ہی دفن کر دو گے. وَلَمْ يَغْسِلْهُمْ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہداء کو غسل نہ دیا. اور ایک دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا شہید علی ہؤلاء لفوہم فی دمائہم فانہ لیس جریح یجرح فی اللہ الا جاء وجرحه یوم القیامۃ یدما لونه لون الدم وریحه ریح المسک. ارشاد فرمایا, ان شہداء کے لیے میں گواہ ہوں, انہیں ان کے خون کے سمیت ہی لپیٹ دو, دفنا دو. جو زخمی اللہ کی راہ میں زخمی ہو, کل قیامت کے دن آئے گا اور اس کے زخم سے خون جاری ہوگا, لونہ لون الدم, اس خون کا رنگ تو خون کے رنگ ایسا ہوگا, وریحہ ریح المسک, لیکن اس خون سے آنے والی خوشبو کستوری کی خوشبو. تو شہید کو غسل نہیں دینا تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے ہاں پیش ہو اس کے زخموں سے خون جاری ہو اور اس خون سے کستوری کی خوشبو ٹپک ٹپک کے آ رہی ہے. چوتھی بات, میت کو غسل کون دے؟ میت کو غسل وہ دے جو اس کا قریبی ہو. میت کو غسل وہ دے اس کا قریبی ہو, اس کا بیٹا, اس کا پوتا, اس کا نواسا, اس کا بھائی, اس کا عزیز. اسی طرح عورتوں کو غسل دیں ان کی بیٹیاں, ان کی بہنیں, ان کی بہویں, قریبی رشتے دار میت کو غسل دیں. لیکن وہ غسل کب دیں؟ جبکہ انہیں غسل کا مسنون طریقہ آتا. اور اگر کنبہ اس خیر سے محروم ہو, غسل کا طریقہ نہ مرنے والے نے سکھلایا نہ زندہ رہنے والوں نے سیکھا, تو پھر میت کو غسل وہ دے جسے سنت کے مطابق غسل دینے کے طریقے سے آگاہی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچیرے بھائی اور ان کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے غسل دیا. امام ابن ماجہ اور امام حاکم اور امام بیہقی بیان کرتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان فرمایا, غسلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعلت انظر ما يكون من الميت فلم ارى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا, میں نے دیکھا کہ آپ, میں نے یہ دیکھنے کے لیے کوشش کی کہ آپ کی وفات کے بعد کوئی ایسی بات تو نہیں جو بعض مرنے والوں سے ظاہر ہوتی. فلم ارى شيئا, میں نے کوئی ایسی بات نہ دیکھی جو قابل عیب ہو. وکانا طیبا حیا ومیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تب بھی طیب و طاہر و پاک تھے، اور جب فوت ہوئے تب بھی آپ طیب و طاہر و پاک. پانچویں بات، خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے. میاں بیوی میں سے ایک فوت ہو جائے، زندہ رہنے والا مرد یا زندہ رہنے والی بیوی اپنے فوت شدہ شوہر کو غسل دے سکتے ہیں. اس کی دلیل امام احمد، امام دارمی، امام ابن ماجہ، امام دارقطنی اور امام بیہقی رحمہم اللہ روایت کرتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان سے ایک جنازہ سے فارغ ہو کے میرے پاس تشریف لائے اور مجھے اس وقت سر میں درد ہو رہا تھا، اور میں نے کہا وراسا، ہائے میرا سر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ہائے میرا سر، اور اس کے بعد فرمایا ما ذرک لو مت، ما ذرک لو مت قبلی لغسلتک وکفنتک ثم صلیت علیک ودفنتک. اگر تو میرے پہلے، اگر تو میری زندگی میں مر جائے تو اس میں تیرا کیا نقصان، میں تجھے غسل دوں گا. آپ کس سے فرما رہے ہیں بولیے؟ اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اگر تو میرے پہلے میری زندگی میں مر جائے تو اس میں تیرا کیا نقصان ہے، میں تجھے غسل دوں گا، تجھے کفن پہناؤں گا اور پھر تیری نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور تجھے دفن کروں گا. کیا معلوم ہوا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے عائشہ، اگر تو میری زندگی میں فوت ہو جائے تجھے غسل کون دے گا؟ تیرے شوہر محترم، جن ایسا شوہر نہ ان سے پہلے تھا، نہ ان کے زمانے میں تھا اور نہ قیامت تک. تو کیا معلوم ہوا؟ شوہر کا اپنی بیوی کو اس کے فوت ہونے کے بعد غسل دینا جائز. اسی طرح بیوی کا شوہر کو غسل دینا وہ بھی جائز. موطا امام مالک میں ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے شوہر محترم تھے، ان کے فوت ہونے پر انہیں غسل دیا. کسی نے اس بات پر اعتراض نہ کیا. خاوند کے شوہر کو غسل دینے کی ایک اور دلیل، دارقطنی، حضرات آئمہ، امام شافعی، امام دارقطنی اور امام بیہقی نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا ان سے روایت کی ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہیں میں نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا. حضرت علی حضرت فاطمہ کے کیا ہوتے تھے؟ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, بولیے, شوہر. تو پانچواں نقطہ یہ ہے, شوہر فوت ہونے والی بیوی اور بیوی فوت ہونے والے شوہر کو غسل دے سکتے. چھٹی بات, میت کو غسل دینے والا کیا اس پر لازم ہے کہ خود غسل کرے یا اس پر لازم ہے؟ اس بارے میں ایک سے زیادہ احادیث آئی ہیں. دو احادیث شریفہ سن لیجیے. حضرات آئمہ ابو داؤد, ترمذی, ابن حبان, طیالسی اور احمد رحمہم اللہ تعالی بیان کرتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من غسل المیت فلیغتسل, جو میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی غسل کرے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ میت کو غسل دینے والا اسے چاہیے کہ غسل دینے کے بعد خود بھی غسل کر لے. اور ایک دوسری حدیث ہے جسے امام حاکم اور امام بیہقی نے بیان کیا ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس علیکم فی غسل میتکم غسل, لیس علیکم فی غسل میتکم غسل اذا غسلتموه فان میتکم لیس بنجس فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم. ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب تم مردہ کو غسل دو تو تم پر غسل کرنا لازم ہے. تمہارا جو مردہ ہے, تمہاری جو میت ہے, کوئی ناپاک تو نہیں. اتنی بات کافی ہے کہ تم غسل دینے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لو. اب دو احادیث آپ کے سامنے پڑھی اور شاید تو سمجھے کہ ان دونوں میں تعارض ہے, ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں. ذرا بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان دونوں حدیثوں کا مجموعی طور پر مقصد یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا فرض, واجب اور لازم ہے. ہاں, جو بات لازم ہے وہ کیا ہے؟ کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو دھو دے. اور اگر کوئی چاہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرے تو یہ بات اچھی, اعلی اور عمدہ ہے. اب دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض ہے؟ پھر سن لیجئے. چھٹا مسئلہ یہ ہے, میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے پر غسل کرنا فرض, لازم اور واجب نہیں. ہاں, اگر غسل کر لے تو یہ بات اعلی, عمدہ اور اچھی ہے. ساتویں بات, میت کو غسل کس طرح دیا جائے, اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ میت کو غسل دیتے وقت اس کو مکمل طور پر برہنہ نہیں کرتا, مکمل طور پر ننگا نہیں کرتا. مسلمان کی ستر پوشی ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد. جسم کا جو حصہ زندگی میں لوگوں کے سامنے ننگا نہیں کرنا، مرنے کے بعد بھی ننگا نہیں کرنا۔ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا گیا، آپ کے سارے کپڑے نہیں اتارے، بلکہ آپ کی قمیض بھی نہیں اتاری۔ میت کے غسل دینے کے متعلق پہلی بات یہ عرض کر رہا ہوں، میت کو غسل دیتے وقت اس کی شرمگاہ کو نہیں دیکھنا، اس کو ڈھانپ کے رکھنا، اور غسل کی ابتدا کرتے وقت پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ڈھانپ کے رکھنا ہے شرمگاہ کو۔ نمبر دو، اس کو سب سے پہلے استنجا کروانا، اور استنجا کروانے کے لیے اپنے ہاتھ پر کپڑے کا ٹکڑا باندھ لیا جائے، یا اب دستانے پہننے کا رواج ہے، دستانے پہن لیے جائے، اور اس سے کپڑے کے نیچے اس کا استنجا کروایا جائے، اور پھر استنجے کے بعد میت کے غسل کی ابتدا کی جائے۔ اس بارے میں صحیح بخاری میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ایک بڑی مشہور حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی وفات پر مدینہ طیبہ کی ایک مسلمان عورت ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں بیٹی کی غسل کی کیفیت کے متعلق تعلیمات دی۔ وہی حدیث پہلے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور پھر اس سے غسل کی کیفیت کی جو باتیں ہیں انشاءاللہ الرحمن ایک ایک کر کے گن کر آپ کے سامنے رکھوں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك ان رأیتن بماء وستر واجعلنا في الآخرة كافورا او شيئا من كافور فإذا فرغت فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقبه فقال أشعرنا، يا پانچ دفعہ غسل دو، اس کو تین دفعہ یا پانچ دفعہ غسل دو، اور اگر تمہیں ضرورت محسوس ہو کہ اس سے زیادہ دفعہ غسل دو، اگر اس سے زیادہ دفعہ غسل دینے کی ضرورت محسوس کرو تو پانچ سے زیادہ مرتبہ اسے غسل دو۔ بما وسد، پانی سے اور بیری کے پتوں سے، اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کرنا۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دینے سے فارغ ہوئیں، ہم نے آپ کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہمیں عطا فرمائی اور فرمایا کہ میری بیٹی کے گرد میری اس چادر کو لپیٹ۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، اور وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابدأنا بميامنها ومواضع البدو منها، غسل کی ابتداء میری بیٹی کی دائیں جانب سے اور جن جگہوں کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان جگہوں کے دھونے سے میری بیٹی کے غسل کی ابتدا کر۔ اور ایک اور روایت میں ہے، اور وہ روایت بھی صحیح بخاری میں ہے، اغسلنہا وطرا، میری بیٹی کو تاک غسل دے۔ ایک اور روایت میں ہے، اور وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، ام عطیہ فرماتی ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بالوں کی 3 منڈیاں کی۔ پہلے انہوں نے بالوں کو کھولا، پھر ان بالوں کو دھویا، پھر ان بالوں کی 3 منڈیاں کی۔ اور ایک اور روایت میں ہے، اور وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، ام عطیہ فرماتی ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے بالوں کی 3 میڈیاں کی اور تینوں کو پچھلی جانب لٹکا دی۔ اب اس حدیث پاک سے غسل کی کیفیت کے متعلق جو جو باتیں معلوم ہوتی ہیں میں گن کے عرض کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ اپنی انگلیوں پر گنتے جائیں۔ پہلی بات، میت کو جو غسل دینا ہے جس پانی سے، اچھی طرح یاد، ایک ایک بات کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اگر کسی نے نہیں مرنا یا اس کے گھر میں موت واقع نہیں ہونی، اس کو ضرورت نہیں، باقی سب کو ضرورت ہے۔ پہلی بات، اور اچھی طرح سنو اور گھروں میں جا کر بیان کرو، بیان کرنے سے بات یاد ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں، ہمارے بچے، ہمارے اعضاء و اقارب سنت کے مطابق ہمیں غسل دیں۔ پہلی بات اس حدیث پاک میں کہ میت کو جس پانی سے غسل دینا ہے اس میں بیری کے پتوں کو داخل کرنا ہے۔ اب حدیث پاک میں اس بات کا تو ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا میری بیٹی کو بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ غسل دو۔ اب پتوں کو پانی میں کس طرح مکس کرنا، حدیث پاک میں اس کی تشریح ہے۔ علماء امت نے اس بارے میں کچھ تفسیر کی ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ بیری کے پتوں کو پانی میں ملانے کی صورت یہ ہے کہ پانی کو گرم کیا جائے، بیری کے پتے اس میں داخل کیے جائیں، جب ابالا آئے گا تو بیری کے پتوں کا جو اثر ہے وہ پانی میں آ جائے، اس کے بعد ضرورت ہو تو گرم پانی سے نہلائیں، اگر ضرورت نہ ہو تو پانی کو ٹھنڈا ہونے دے اور اس سے غسل کروا دے۔ بیری کے پتوں کو پانی میں ملانے کی علماء امت نے ایک اور صورت یہ بیان کی ہے کہ پانی میں بیری کے پتوں کو داخل کیا جائے اور اچھی طرح حرکت دی جائے، جس طرح کے چائے کی پیالی میں چینی کو اچھی طرح حرکت دیتے ہیں، اور اتنی زیادہ حرکت دی جائے کہ بیری کے پتوں کا جو اثر ہے وہ پانی میں آ جائے۔ باہر کہہ اس بارے میں شریعت میں پابندی نہیں، لیکن جو بات کرنی ہے وہ کیا ہے کہ پانی میں بیری کے پتے شامل کریے گا۔ نمبر 2، غسل دینے کی ابتدا کیسے کرنی ہے، میت کو وضو کروانا، ہاتھ دھوئے جائیں، کلی کی جائے، ناک میں پانی ڈال، جس طرح مکمل وضو کرتے ہیں۔ اب اس بارے میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ کوری کس طرح کروائیں، زندہ آدمی تو پانی کو اندر لے جاتا ہے پھر پھینکتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے پھر پھینکتا ہے، اب میت یہ کام تو نہیں کر سکتا۔ تو اس بارے میں حدیث پاک میں کوئی تشریح نہیں آئی، بعض علماء امت نے یہ بات بیان کی ہے کہ اپنے ہاتھ پر صاف کپڑا باندھ کے غسل دینے والا میت کے دانتوں پر پانی پھیرے، اور اسی طرح میت کے نتھوں میں تھوڑا تھوڑا پانی داخل کرے تاکہ پانی اندر بھی نہ جائے اور کلی بھی ہو جائے اور ناک میں پانی تھوڑا سا بھی چلا جائے، اور پھر اسی طرح کلی ناک میں پانی ڈالنا، باقی وضو مکمل کرے۔ چوتھی بات، چوتھی یا تیسری، بولیے، تیسری، تیسری بات کہ وضو کے بعد جب غسل کی ابتدا کرے تو جسم کی جو دائیں جانب ہے اس سے ابتدا کرے۔ اب وضو سے فارغ ہوا تو بازو کو کہاں تک دھونا ہے؟ کوہنیوں تک۔ اب باقی یہ بازو بھی، اوپر سے بازو بھی باقی ہیں، دایاں بھی باقی ہے، بایاں بھی باقی ہے، کس کو پہلے دھوئے؟ اسی طرح قدم دھو لیے، اب ٹانگیں باقی ہیں، پنڈلیاں بھی، رانے بھی، اب پہلے کون سی جانب دھوئے؟ پہلے دائیں جانب۔ حدیث میں گزر چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کو غسل دیتے وقت دائیں جانب سے غسل کی ابتدا کر۔ چوتھی بات، غسل کتنی دفعہ دینا؟ حدیث میں سن چکے ہیں، بولیے، تین مرتبہ، پانچ مرتبہ، اور اگر غسل دینے والا یہ ضرورت محسوس کرے کہ مزید غسل دینے کی ضرورت ہے تو پانچ مرتبہ سے زیادہ بھی غسل دے سکتا ہے۔ پانچویں بات، اگر پانچ مرتبہ سے زیادہ دے تو کیا چھ مرتبہ دے سکتا ہے؟ جواب دیجئے۔ حدیث میں گزر چکا ہے، آپ نے فرمایا کہ غسل دو وتر تاک، اگر پانچ مرتبہ سے کفایت نہیں ہوتی چھ مرتبہ نہیں دینا، سات مرتبہ، اور اگر سات مرتبہ کے بعد بھی ضرورت محسوس ہو آٹھ مرتبہ نہیں دینا، نو مرتبہ۔ چھٹی بات، آخری دفعہ جو غسل دینا ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں کافور کو پانی میں شامل کرنا ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں غور کرو، اسلام میں انسان کی کتنی قدر و قیمت ہے، مر چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، لیکن مسلمان اپنے مسلمان مرنے والے اس سے کیسا معاملہ کر رہے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو شریعت نازل کی وہ کتنی زیادہ کامل اور شامل ہے، اتنی تفصیلات بیان کی۔ چھٹی بات کہ آخری مرتبہ جب اس کو غسل دینا ہے، پانچویں مرتبہ ہو، تیسری مرتبہ ہو، ساتویں ہو، تو اس مرتبہ پانی میں کافور یا کوئی اور خوشبو شامل کر لینی۔ ساتویں بات، اگر میت کے بال ہوں ان بالوں کو اچھی طرح دھونا ہے، اور اگر عورت کی میڈیاں ہوں ان کو کھولنا ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی میڈیوں کو کھولا۔ آٹھویں بات، بالوں، عورت کے بالوں کو کھولنے کے بعد، اچھی طرح دھونے کے بعد، ان بالوں کی تین میڈیاں بنانے، اور تین میڈیاں بنانے کے بعد ان سب کو پیچھے کی طرف پھینکنا۔ نمی اور آخری بات، غسل کی کیفیت کے بارے میں
عورتوں کو غسل عورتیں دے دے، مردوں کو غسل مرد دے، ہاں اگر میاں بیوی ہوں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ یہ تھے غسل کے مسائل جو اللہ کی توفیق سے آج بیان کرنے کا ارادہ تھا۔ ایک مرتبہ ان مسائل کا خلاصہ پھر سن لیجئے۔ بیان کی گئی کہ مرنے والے مسلمان کو غسل دینا زندہ مسلمانوں پر فرض، لازم اور واجب ہے۔ نمبر دو، جو شخص کسی مسلمان کو غسل دے، اگر غسل دینے کے دوران اس کے سامنے میت کی کوئی ناپسندیدہ چیز ظاہر ہو، اسے چھپائے، تو اللہ اس کی وجہ سے، غسل دینے کی وجہ سے اور ناپسندیدہ بات کو چھپانے کی وجہ سے، اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر تین، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، اسے غسل نہ دیا جائے گا تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیش ہو، اس کا جسم خون میں لت ہو اور قیامت کے دن اس کے زخموں سے خون جاری ہوگا، خون کا رنگ تو ویسا ہی ہوگا جو عام خون کا ہے، لیکن اس کے خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ چوتھی بات، میت کو غسل کون دے؟ میت کو غسل اس کے اعزاء اقارب، اس کے قریبی رشتہ دار دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انہیں غسل کے مسنون طریقہ کی خبر ہو، اور اگر وہ غسل کے مسنون طریقہ سے بے خبر ہوں تو پھر وہ حضرات میت کو غسل دیں جو غسل کے مسنون طریقہ کو جاننے والے ہیں۔ پانچویں بات، میاں بیوی ایک دوسرے کو فوت ہونے کے بعد غسل دے سکتے ہیں۔ چھٹی بات، میت کو جو غسل دے، اگر چاہے تو غسل دینے کے بعد خود غسل کر لے، اگر خود غسل نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور ساتویں بات، اس کے بعد قدر تفصیل سے بیان ہوئی کہ میت کو غسل کس طرح دینا ہے، تو اس بارے میں پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ غسل دیتے وقت میت کی شرمگاہ کو کپڑے سے چھپانا ہے۔ دوسری بات، میت کو ہاتھ پر کپڑا باندھ کر یا دستانہ پہن کر استنجا کروانا ہے۔ پھر اس کے بعد ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث بیان کی گئی جس میں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے انتقال پر اس کو غسل دینے کے لیے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیمات دی، اور جن باتوں کا ذکر کیا گیا ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ غسل کے لیے ایسا پانی استعمال کرنا ہے جس میں بیری کے پتوں کا اثر شامل ہے۔ دوسری بات، غسل کی ابتدا وضو کے کروانے سے کرنی ہے۔ تیسری بات، وضو کروانے کے بعد میت کے دائیں جانب سے غسل کی ابتدا کرنی ہے۔ چوتھی بات، غسل 3 مرتبہ، 5 مرتبہ اور اگر ضرورت ہو اس سے زیادہ مرتبہ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، غسل کروانے کی تعداد طاق ہو 3, 5, 7، جفت تعداد میں غسل نہیں کروانا۔ نمبر 6، آخری مرتبہ غسل کروانے کے لیے پانی میں کافور یا اور کوئی خوشبو شامل کرنی ہے۔ نمبر 7، میت کے بالوں کو کھولنا ہے اور انہیں اچھی طرح دھونا ہے. نمبر 8، اگر عورت ہو، عورت کے بالوں کی 3 میڑیاں کرنا مسنون ہے، اور میڑیاں کرنے کے بعد ان 3 میڑیوں کو پچھلی طرف گرانا ہے. نمبر 9 اور آخری بات، عورتوں کو عورتیں غسل کروائیں، مردوں کو مرد غسل کروائیں، البتہ جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل کروا سکتے ہیں. اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا مرنا، ہمارا جینا اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی اس کو معاف فرما، اور جو ٹھیک بات بیان کی گئی اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما.
سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون، آپ فوت ہونے والے ہیں اور وہ بھی فوت ہونے والے ہیں.
اللہ کی خدائی میں یہ قانون ہے کہ اللہ کے سوا سب فوت ہونے والے ہیں، اس سے تو کوئی مستثنی نہیں. لیکن جو قبر ہے اس میں جو کیفیت ہے وہ الگ الگ ہے، جدا جدا ہے. اور جس طرح کے پہلے ایک دفعہ سوال کے جواب میں بیان کیا جا چکا ہے، 3 قسم کی زندگی ہے، ایک دنیا کی زندگی، ایک برزخ کی زندگی، اور ایک آخرت کی زندگی. دنیا کی زندگی کے خاتمے کا نام ہے موت. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ چکی جس طرح کے باقی لوگوں پر آ. اب اس کے بعد زندگی ہے برزخی. اب وہ زندگی کیسی ہے؟ جب تک ہم دنیا میں ہیں اس زندگی کو ہم نہیں سمجھتے. انسانوں کی عقل سے اس زندگی کا ادراک بالا ہے، جب وہاں جائیں گے تو پتہ لگے. لیکن یہ پکی بات ہے کہ برزخی زندگی جتنی شان و عظمت والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نہ ان سے پہلے کسی کی تھی، نہ قیامت تک کسی کی. لیکن وہ زندگی وہ نہیں جو دنیا کی زندگی. اور پہلے بھی یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہے، پھر ویسے بھی ذرا سوچے، اگر کوئی شخص زندہ ہو اس زندگی کے ساتھ، اس کو مٹی کے نیچے دفنائیں گے؟ اسی کی سمجھ میں بات نہ آئے تو ساتھیوں سے کہے کہ اسے مٹی کے نیچے دبا دو. عجب بات ہے، اس میں گستاخی کی بات. دنیاوی زندگی ختم ہوئی، موت آ گئی، اب وہ برزخی زندگی ہے. اس کی حقیقت کو سمجھنا زندہ رہنے والے لوگوں کی طاقت سے بالا. ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ دعا میں کہتے ہیں اے اللہ شہیدان کربلا کے واسطے میری دعا کو قبول فرما. جواب یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ مالک نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کر کے بہت سے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے رحم نہ کیا اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں. یہاں کسی کا واسطہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، میری مدد فرما، کسی کا واسطہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بہت دعائیں کی، اور قرآن کریم میں ان کی کئی ایک دعاؤں کا ذکر ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کے قائم کرنے والا بنا. سوال یہ ہے کہ گزشتہ ایک درس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک پڑھے اور کہے کہ اللہ اس کا ثواب فلاں مردے کو پہنچا، تو ساتھی لکھتے ہیں کہ ایک درس میں یہ بات بیان کی گئی کہ وہ ثواب نہیں پہنچتا. اب ساتھی سوال کر رہے ہیں، اگر قرآن کریم پڑھنے کا ثواب نہیں پہنچتا تو نماز جنازہ پڑھنے سے مردے کو فائدہ کیوں ہوتا؟ جب قرآن پاک کے پڑھنے سے مردے کو ثواب بھیجنے سے اسے فائدہ نہیں، تو نماز جنازہ پڑھنے سے اسے فائدہ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سوال کیا، شاید کہ اللہ کی توفیق سے اب جو جواب دیا جائے اس سے ان کا اشکال اور الجھن دور ہو جائے. بھائیو خوب توجہ کرو، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہے، بات وہ ہے جو قرآن کریم سے ثابت ہو یا حدیث پاک، اس کے علاوہ کسی بات کا مسلمانوں کو پابند کرنا یہ درست ہے. نماز جنازہ سے فائدہ اس لیے ہے کہ مدینے والے نے حدیث پاک
تو ان کے ساتھ اس بدتہذیبی میں شریک نہ ہو، ان کے ساتھ دکھانے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا میں شریک نہ ہو، ایسا کرنا درست ہے. اگر کسی شخص پر نہانا فرض ہو جائے تو کیا کھا پی سکتا ہے؟ جواب یہ ہے، ہاتھ دھوئے اور کھا پی لے، کھانے پینے کی ممانعت نہیں. بلکہ اگر روزہ رکھنا چاہے، چاہے فرضی یا نفلی، تو اسی حالت میں روزہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن فجر کی نماز سے پہلے پہلے غسل کر لے. اور اگر پانی میسر نہ ہو اور اس پر نہانا لازم ہے تو کیا کرے؟ تیمم کرے، اللہ کے فضل و کرم سے غسل بھی ہو گیا اور وضو بھی ہو گیا، اور نماز پڑھے، اور جب پانی مل جائے تو پھر غسل بھی کرے، اور غسل سے پہلے پاک ہو کے وضو کرے، غسل کرے، تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کرے. لیکن جب تک پانی میسر نہ ہو تیمم کرے اور نمازوں کو ادا کرے. ایک سوال یہ ہے، کتنی دفعہ گزر چکا ہے پھر کہ داڑھی منڈوانے کا کیا حکم ہے؟ اب کوئی شک باقی ہے؟ داڑھی کا منڈوانا حرام ہے، ناجائز ہے. اگر کوئی شخص، اور ہر وہ کام جو ناجائز ہے اس کے کرنے سے جو کمائی ہے وہ بھی درست ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں تو کوئی عشاء کے فرض. ایک سوال یہ ہے کہ کوئی شخص عشاء کے فرض اب پڑھے اور سنتیں اور وتر 12 بجے رات کے بعد پڑھے تو اس کا ایسا کرنا کیسے ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب عشاء کے فرض پڑھے اس کے ساتھ ہی سنتیں دو پڑھے، وتر چاہے 12 بجے پڑھے، 1 بجے پڑھے، فجر تک جب بھی پڑھے ٹھیک، فجر کی اذان سے پہلے تک، لیکن سنتیں وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھے. دوران درس ایک بات یہ گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میت کے پاس ہو تو اس وقت اپنے بارے میں کوئی بد دعا نہ کرو، بلکہ اپنے لیے خیر کی بات کہو،
کہ اس وقت تمہاری دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہر بات پر اس وقت جو ہو آمین کہتے ہیں؟ جو بات حدیث پاک سے سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ جب آدمی اپنے یہ دعا کرے یا بد دعا کرے، بد دعا کرے تب بھی آمین، دعا کرے تب بھی آمین.
دارالاندلس پیش کرتے ہیں اسلامی سی ڈی، اسلامی کیسٹ اور اسلامی کتب، ایم پی ایکس فلٹر پر نئے ترانے اور تقاریر کی ریکارڈنگ، القادسیہ سی ڈی کیسٹ اور کتب لائبریری، 4 لیک روڈ، چوبرجی چوک، لاہور. فون 7230549.